تے رمضان ہے, روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا, خلد میں ہوگا تمہیں, خلد میں ہوگا تمہیں, یہ وعدہ رحمان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے, زندگی میں پھر عطا, زندگی میں پھر عطا غم کو کیا رمضان ہے, آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے,
رمضان المبارک میں بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور روزے رکھنے والے سحری کے وقت دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہیں. اس دعا میں آیا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں کہاں سے خیر اور بھلائی طلب کروں, یہ تیری بارگاہ کے سوا کہیں اور سے نہیں ملتی ہے, میں نجات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں, تیری مدد کے بغیر نجات نہیں پائی جا سکتی ہے, بارے الہ مجھے تیری طرف سارے راستے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساری امیدیں تجھی سے وابستہ ہیں, دعا کرنے کے لیے تیری بارگاہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو آس لگانے والے شخص کی دعا کو سنتا اور پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے. سامعین, بہت سی باتیں دوسروں کا دل دکھانے اور بہت سی غلطیاں دوسروں کی تکلیف کا سبب بنتی ہیں, بہت سے گناہ انسان کے دل کو سیاہ اور پتھر بنا دیتے ہیں, انسان کے سال بھر کے گناہوں کی وجہ سے بندگی کے راستے پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن رمضان المبارک کی آمد سے نا امید ہو جانے والوں کے دلوں میں امید کی کرن پیدا ہوتی ہے, روزے رکھنے, توبہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی بارش کی بدولت دلوں کی تاریکی نور ایمان میں تبدیل ہو جاتی ہے. رمضان المبارک کی آمد سے خود کو تبدیل کرنے اور توبہ کرنے کا موقع میسر ہو جاتا ہے.
سامعین, انسان جسمانی اور مادی پہلو کے علاوہ معنوی اور روحانی پہلو کا بھی حامل ہے. رمضان المبارک میں اسی معنوی اور روحانی پہلو کی تقویت کے لیے روزے واجب کیے گئے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں نفس پر قابو پانے, خدا سے تعلق مضبوط کرنے اور ترقی و پیش رفت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے. حرام لذتوں اور خواہشات نفسانی کی تکمیل سے اجتناب, روزے رکھنے, نیز تلاوت قرآن اور دعائیں پڑھنے جیسے نیک اعمال انسان کو تقویٰ, طہارت اور کمال کے مقام پر فائز کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد ہوتا ہے, صاحبان ایمان, تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے, شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ. سامعین, روزہ رکھنا رمضان المبارک کے واجب اعمال میں سے ہے. روزہ دار اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے. روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے, اس سے انسان کے نامۂ اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, جب کوئی شخص روزے کی وجہ سے اپنی پسندیدہ غذاؤں سے اجتناب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے جنت کے کھانے کھلائے اور بہشت کے مشروبات پلائے.
فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه ولا بالشكل حاشاه, تعالى ربنا الله. الإيمان يرضاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه فلا بالكيف متصف فلا بالكيف متصف ولا بالشكل حاشاه ولا بالشكل حاشاه ولا الأرجاء تحوي ولا في العرش سكناه ولا الأرجاء تحوي ولا في العرش سكناه بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه بأحمد سيد الشفعاء والأمناء دعوناه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ليقبل صومنا منا ويجزل من عطاياه ويجعل جنة المأوى لنا مثوى فنلقاه لنا مثوى فنلقاه تعالى ربنا الله لنا الإيمان يرضاه.
روزہ رکھنے کی جزا جنت ہے، لیکن یہ جزا ان روزے داروں کے لیے ہے جو کھانے پینے سے بھی اجتناب کریں اور ان کے بدن کے تمام اعضاء یعنی زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان بھی روزے سے ہوں. مقصد یہ ہے کہ ان اعضاء کے ذریعے وہ غیبت، تہمت اور تانے جیسے گناہ انجام نہ دیں، یعنی ان کے تمام اعضاء گناہوں کے ارتکاب سے اجتناب کریں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے. رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، گویا قرآن کریم ایک ایسی روح ہے جو رمضان کے بدن میں پھونکی گئی ہے. اس کی وجہ سے رمضان کی اہمیت کو چار چاند لگ گئے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. اس آیت کا اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ رمضان المبارک کی عظمت نزول قرآن کی وجہ سے ہے. رمضان المبارک میں ایک بہترین عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، رمضان المبارک میں صرف قرآن کریم ہی نازل نہیں ہوا بلکہ تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں. توریت رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو، انجیل 12 تاریخ کو اور زبور 18 تاریخ کو نازل ہوئی، جبکہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا. روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ رمضان المبارک میں ایک آیت کی تلاوت ختم قرآن کے برابر ہے اور روزے دار کو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کی آیات میں غور و فکر روزے داروں کے معنوی اور روحانی حیات سے ہمکنار ہونے کے مترادف ہے. البتہ صرف قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں بلکہ رمضان میں کی جانے والی ساری نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے. روزے داروں کے لیے یہ اجر و ثواب اس بات کا شوق دلانے کے لیے ہے کہ وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کریں، گویا رمضان المبارک کمال حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے.
حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ایک دعا منقول ہے. آپ فرماتے ہیں، بارِ الٰہی رمضان کا یہ مہینہ روزے رکھنے، واپس پلٹنے، توبہ کرنے، رحمت طلب کرنے، آگ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کا مہینہ ہے. جی ہاں سامعین، رمضان توبہ و استغفار اور خدا کی جانب بازگشت کا مہینہ ہے. اس نورانی مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. ہمیں اس مہینے میں دعائیں مانگنے سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر انسان کی طبیعت دعائیں مانگنے پر مائل نہ ہو تو اسے خدا تعالیٰ سے اسی کی دعا مانگنی چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت دعا پر مائل نہیں ہوتی ہے، یہ ایک بری حالت ہے. اگر ہم دیکھیں کہ تضرع، توجہ اور تقرب کے وقت ہم خوشی محسوس نہیں کر رہے ہیں اور ہماری طبیعت دعا پر مائل نہیں ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ البتہ اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ انسان توجہ کے ساتھ اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے ذریعے اپنی طبیعت دعا کی جانب مائل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، دعا خشوع اور بندگی کا جلوہ ہے۔ اپنے اس پروگرام کا اختتام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا کے ساتھ کر رہے ہیں، جس میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خدایا محمد و آل محمد پر درود بھیج، اور اس مہینے کی فضیلت، اس کے احترام، اور اس مہینے میں جن امور سے تو نے منع کیا ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ، پھر آ گیا ہے مومن برکت کا مہینہ، بخشش کا ہے نجات کا انمول خزینہ۔ قسمتوں کو ماہ عبادت ہو مبارک، رحمت کی مغفرت کی ساعت ہو مبارک، دنیا کو بھول کر بنو مہمان خدا کے، اللہ کی بندے سے یہ الفت ہو مبارک، جنت کی طرف جائے گلے کر یہ سفینہ۔ وجود کو پاکیزہ بنائے، ایمان سے تقویٰ سے یہ کردار بنائے، انسان کو رحمان کی پہچان سکھائے، جانا ہمیں جہاں ہے وہی راہ دکھائے، ماہ سیام ہے یہی اللہ کا مہینہ۔ قرآن کا بدل ایک قرآن ہے، اس ماہ میں خدا کا یہ واضح بیان ہے، ہر آتی جاتی سانس عبادت ہے مومنوں، اس ماہ کبریا کی یہ عرفانی شان ہے، 12 مہینوں میں ہے یہ نورانی نگینہ۔ سمجھ میں آ گیا اس ماہ کا نظام، سچائیوں کے ساتھ کرے گا وہ اہتمام، جس کو یقین خدا پہ خدا کے کلام پہ، وہ اس عظیم ماہ کا چرچا کرے گا عام، معلوم نہیں پھر یہ اسے موقع ملے نا۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ اخباروں کی سرخیوں اور مقالوں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں شائستہ دورانی کا ایک بار پھر سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان سے شائع ہونے والے اخباروں کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب کی سرخیاں۔ راج ٹھاکرے کی لاؤڈ سپیکر کے تعلق سے زہر افشانے، مراٹھا ریزرویشن کی مخالفت۔ مرکزی وزیر کو گاؤں میں گھسنے نہیں دیا گیا، مراٹھا باشندوں نے راؤ صاحب دانوے کو نعرے لگا کر لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ بی جے پی کے پروگرام میں بھگدڑ، معمر خاتون ہلاک۔ ناگپور میں مزدور خواتین میں کچن کٹ تقسیم کرنے کے لیے منعقدہ پروگرام میں حالات بے قابو ہو گئے، اپوزیشن برہم، معاوضے کا مطالبہ۔ دھوکے سے روس بھیجنے والے ایجنٹوں پر ہماری نظر ہے، وزارت خارجہ نے ان ایجنٹوں کے خلاف سخت کارروائی شروع کی ہے، کئی جگہوں پر چھاپے اور گرفتاریاں۔ اور اب روزنامہ صحافت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لوک سبھا انتخاب، بنگال میں کانگریس اور ٹی ایم سی کا اتحاد نہیں۔ فلسطین کی حمایت میں لندن میں بڑا عوامی مظاہرہ۔ کسانوں کی ریل روکو تحریک پنجاب اور ہریانہ میں دکھا اثر۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز کی سرخیاں۔ وزیر اعظم مودی وعدے پورے کرنے میں ناکام، وزیر اعلی ایم کے اسٹالن۔ آئین کو دوبارہ تحریر کرنا، تباہ کرنا بی جے پی آر ایس ایس کا منصوبہ، ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے کانگریس۔ یوسف پٹھان کی سیاست میں انٹری، بھائی عرفان پٹھان کا جذباتی خیر مقدم۔ منی پور حکومت کا میانمار کے 77 شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ۔ ٹرینوں میں گٹکا و پان کے داغ، ریلوے پر صفائی کا سالانہ 1200 کروڑ کا بوجھ۔ بی جے پی کا اصل مقصد آئین کو ختم کرنا، راہل گاندھی۔ طلبہ کی ڈگری پر صرف باپ کا ہی نہیں ماں کا بھی نام ہو، دہلی ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ ایکسپریس۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے اعزاز میں گارڈ آف آنر۔ کسی صحافی کو گولی مار دو، کسی پر تشدد کرو، کسی کو اٹھا لو، لگتا ہے آئی جی اسلام آباد سہولت کاری کر رہے ہیں، چیف جسٹس۔ رمضان المبارک کے چاند کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ عورت مارچ کے خلاف درخواست پر حکومت کو نوٹس جاری۔ وزیرستان سے گیس کے ذخائر دریافت، سالانہ 265 ملین ڈالر کی بچت متوقع۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی سرخیاں۔ جماعت اسلامی کراچی کی اسرائیلی جارحیت کے خلاف غزہ ریلی، ہزاروں لوگوں کی شرکت۔ ملک میں ظلم اور فساد کا نظام رائج ہے، حافظ نعیم الرحمان۔ غزہ، 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں مزید 100 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی بستیوں میں اضافہ، غزہ میں جنگ بندی کے لیے واشنگٹن اور نیو یارک میں احتجاج۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں 2 سال لگیں گے، قرض ادائیگی کے لیے 700 ارب روپے کی ضرورت، احسن اقبال۔ صدر زرداری کا اپنی صاحبزادی آصفہ بھٹو کو فرسٹ لیڈی بنانے کا اصولی فیصلہ۔ اچھی عدالت میں ٹرائل ہو تو عمران رہا ہو جائیں گے، عارف علوی۔ امریکہ اور کینیڈا پہلے سے طے مسلم کیلنڈر کے تحت آج روزہ۔ سعودیہ امارات میں آج، ایران، اردن، عمان، ملائیشیا میں کل پہلا روزہ۔ مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کا احتجاج، سلمان اکرم راجہ سمیت متعدد گرفتار۔ پشاور بارودی مواد کی منتقلی کے دوران دھماکہ، دو دہشت گرد ہلاک، ایک زخمی۔ غزہ فاقوں کے سائے میں رمضان شروع، شدید بمباری، عالمی برادری قتل عام رکوائے شاہ سلمان۔ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل کر کے فوری رہا کیا جائے، وزیر اعلی کے پی۔ سائفر کیس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ اہل غزہ و مظلوم فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج۔ سامعین، آخر میں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے ہم بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کالم نگار انصار عباسی لکھتے ہیں، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کو روکنا تو درکنار، ہم تو سنگدلی سہونی ریاست کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمارے بیانات، ہماری سوشل میڈیا پوسٹ تو سب ظالم سہونی ریاست کے خلاف ہیں۔ ہم یہ بھی رونا روتے ہیں کہ مسلمان ممالک کی حکومتیں اور افواج کیوں اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتی۔ ہم امریکہ، برطانیہ، کئی یورپی اور مغربی ممالک کی حکومتوں کی طرف سے اسرائیل کی حمایت کرنے پر کڑھتے ہیں اور ان کو لان تان بھی کرتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی بے بسی پر بھی خفا ہیں۔ ہم مغربی ممالک کے عوام کی طرف سے غزہ اور فلسطینیوں کے حق اور اسرائیل کے خلاف مظاہروں کو ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مغربی ممالک میں اسرائیلی مصنوعات اور اسرائیل کی حمایت کرنے والے یہودیوں کے بڑے بڑے برانڈز اور فرنچائزز کا بائیکاٹ کرنے والوں کی ویڈیوز کو بھی ہم خوب خوشی خوشی شیئر کرتے ہیں اور دنیا کو باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ سے اسرائیل کے مظالم نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے میں تو اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی و یہودی کمپنیوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے کچھ عرصہ تو ہمارے ہاں بھی ایک مہم چلی اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اسرائیلی مشروبات، مصنوعات، کھانے پینے کی اہم فرنچائزز کا بائیکاٹ کیا، لیکن اب بڑی تعداد میں لوگ واپس پرانی ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ مختلف شہروں میں کھانے پینے کی بڑی بڑی اسرائیلی و یہودی فرنچائزز پر اب آپ کو ویسا ہی رش نظر آئے گا جیسا پہلے ہوتا تھا۔ اسرائیلی مشروبات اب شادیوں میں، گھروں میں پہلے کی طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ اخبارات اور ٹی وی اشتہارات میں ایسی مصنوعات، مشروبات اور فرنچائزز کو مزید فروغ دینے کی کمپین بھی چل رہی ہے۔ اسرائیل کے تمام مظالم دیکھ کر بھی پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے اسپانسرز میں اسرائیلی و یہودی کمپنیاں بھی آگے آگے ہیں۔ یہ سب کچھ اس اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے جس نے اب تک کوئی 30,000 کے قریب فلسطینیوں بشمول بچوں اور عورتوں کو شہید کر دیا، غزہ کو کھنڈرات میں بدل دیا، وہاں کی اکثریتی آبادی کو ٹینٹوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا، گھر تباہ، کاروبار ختم، ہسپتال، سکول بلکہ مساجد تک کو شہید کر دیا گیا۔ ان حالات میں بھی بے گھر فلسطینیوں تک خوراک اور ادویات تک پہنچانے میں اسرائیل کی رکاوٹوں کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے وہاں بھوک اور صحت کے سنگین مسائل جنم لے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات، مشروبات، فرنچائزز کو نہیں چھوڑ سکتے، ایسے کھیل اور ایسے ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے جو اسرائیلی و یہودی کمپنیوں کے فروغ کا سبب بن رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے بعد بہت سوں کو یہاں پتا چلا کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی کئی اشیاء اسرائیلی ہیں یا ایسی یہودی کمپنیوں کی پروڈکٹس ہیں جو اسرائیل کی جارحیت کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ تو ہمیں حال ہی میں پتا چلا کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے اکثر صابن، کپڑے دھونے کے پاؤڈر، گھی، شیمپو، لوشن، فیس کریمز، کیچ اپس، کولڈ ڈرنکس، جوس، میک اپ پروڈکٹس، کوکنگ آئل، ڈیری پروڈکٹس، چپس، چاکلیٹ، بسکٹ وغیرہ سب اسرائیلی ہیں۔ اب یہ ہم سب پر ہے کہ ہم اسرائیلی اور اسرائیل کی حمایت کرنے والی یہودی کمپنیوں کی مصنوعات اور کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا ان کی خرید و فروخت جاری رکھتے ہیں۔ ایسی مصنوعات کے بائیکاٹ سے کم از کم ہم اپنے تئیں تو اسرائیل کے ظلم کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری صورت یعنی بائیکاٹ نہ کر کے ہم اسرائیل کی مالی طور پر مدد کر رہے ہیں، ایک ایسے ظلم میں اس کی مدد کر رہے ہیں جس کا شکار ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی بہنیں اور بچے ہیں، اپنے آپ کو اس ظلم میں شامل ہونے سے روکے۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس کے آخری پروگرام غزہ خاک و خون میں کو سماعت فرمائیے، جس کے بعد ہماری دوسری مجلس کا اختتام ہو جائے گا۔ تو پروگرام کے اس حصے میں اپنی میزبان شائستہ درانی کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام غزہ خاک و خون میں۔
بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک، ٹوٹیں گی ظلم کی یہ زنجیریں کب تک، بدلیں گی ہم سب کی تقدیریں کب تک۔
سامعین، فلسطین کے حوالے سے خصوصی پروگرام غزہ خاک و خون میں لے کر حاضر خدمت ہیں، شائستہ دورانی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
الخد صلنا 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 الخد صلنا۔ ایک نصف صدی سے ہے ہم پر تیری بے داد، سمجھا ہے کہ کر دے گا فتنوں سے ہمیں برباد، سن لے کے نہیں ہوتی تعمیر ستم آباد، ہم محل فلسطی ہیں اپنی ہے یہی فریاد۔ الخد صلنا الخد صلنا الخد صلنا الخد صلنا۔ ہم محل فلسطی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ خاک ہماری ہے، یہ قدس ہمارا ہے، اس خاک کی عظمت پر مرنا بھی گوارا ہے، قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار۔ الخد صلنا الخد صلنا الخد صلنا الخد صلنا۔ پتھر کے سپوتوں سے ٹکراؤ نہ شیطانوں، جھوٹی طاقت پر یوں اتراؤ نہ شیطانوں، ہوں اور مسلمہ کا گرماؤ نہ شیطانوں، خیبر کی حزیمت کیا تم سب کو نہیں ہے یار۔ الخد صلنا الخد صلنا الخد صلنا الخد صلنا۔
یوم غزہ کے موقع پر سبا ثقافتی ادارے نے تہران میں عصر حاضر کے فلسطین آرٹ میوزیم میں غم انگیز فریم کے عنوان سے غزہ کی مظلومیت کے موضوع پر نمائش کا انعقاد کیا ہے۔ اس نمائش میں ایرانی ہنرمندوں کے فن پارے رکھے گئے تھے۔ ان فن پاروں میں فلسطین کے مظلوم عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو پوسٹرز، پینٹنگز، تصاویر اور کارٹون کی صورت میں منعقد کیا گیا تھا۔ فلسطین آرٹ میوزیم ایرانی اکیڈمی آف آرٹس سے منسلک ایک ادارہ ہے جس میں استقامت، حب الوطنی اور مزاحمتی محاذ کو آرٹ کی شکل میں منعقد کیا جاتا ہے اور دیکھنے والے کے ذہنوں میں یہ تصاویر نقش ہو جاتی ہیں۔ یہ میوزیم دنیا کا واحد میوزیم ہے جس میں فلسطین کے نام سے فلسطینی ہنر مندوں اور دیگر ممالک کے آرٹ کے ماہرین کے فن پارے رکھے گئے ہیں۔ فلسطینی عوام کی دلیرانہ استقامت کے منعقد کرنے کے لیے سن 2002 میں اس میوزیم کا افتتاح ہوا۔ اس میوزیم میں فلسطینی عوام کی تحریک انتفاضہ کی حمایت میں استقامتی محاذ میں سرگرم مجاہدین کے کارناموں کو آرٹ کی صورت میں پیش کیا گیا اور آرٹ کے شعبے کے ماہرین نے اپنے فن پاروں کے ذریعے بہترین انداز میں تحریک انتفاضہ کے کارناموں کو اپنے فن کے قالب میں ڈھالا۔ اس فلسطین میوزیم میں 65 پینٹنگز کو فن کی قدر کرنے والے افراد نے خریدا اور اس طرح مصوروں اور ہنر مندوں کے فن کو سراہا گیا۔ اس کے بعد 8 گیلریوں پر مشتمل میوزیم کی عمارت جس کی 3 منزلیں ہیں اور اس کا رقبہ تقریباً 700 مربع میٹر ہے، مصوروں اور ہنر مندوں کے فن کی پذیرائی کی بنا پر دنیا بھر سے آرٹ کے ہزاروں شائقین اس میوزیم کو دیکھنے یہاں آ رہے ہیں اور فلسطین کے تعلق سے انہیں یہاں بہترین تصاویر اور پینٹنگز دیکھنے کو ملتی رہی ہیں اور آج فلسطینی استقامت کے دلیروں کی مجاہدت کے کارنامے انہی تصاویر اور پینٹنگز میں نمایاں کیے جا رہے ہیں۔ سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے عوام کے خلاف غاصب سے ہونی حکومت کے انسانیت سوز جرائم صرف ان چند دنوں تک محدود نہیں ہیں اور یہ ظلم کئی دہائیوں سے فلسطینی عوام پر روا رکھے جا رہے ہیں، لیکن طوفان الاقصی آپریشن کے بعد سے یہ ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ صہیونی حکومت نے غزہ میں بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ آج دنیا بھر میں صہیونی جرائم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں ان جرائم کو منعقد کر رہا ہے۔ ایسے میں ہنر مند افراد، خاص طور پر مصوروں نے بھی اس ظلم و زیادتی کے خلاف اپنے فن کی مدد سے غزہ کے عوام پر ڈھائے جانے والے دردناک مصائب کو تصویری قالب مین ڈھالا ہے اور یہ فن پارے فلسطینی عوام کی مظلومیت کے غماز ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملکوں کے فنکاروں اور آرٹسٹوں نے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں آواز بلند کی ہے۔ ایرانی آرٹسٹوں، ہنر مند فنکاروں نے فلسطین، غزہ اور صہیونیوں کے مظالم کو مختلف زاویوں سے پیش کیا ہے اور ان کے فن پارے فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ان کی ہمدردی کا ثبوت ہیں۔ ان ہنر مندوں میں سے ایک مشہور ایرانی فوٹوگرافر الفریڈ یعقوب زادے نے بتایا کہ وہ تقریباً 30 سال سے فلسطین اور مقبوضہ علاقوں میں تصاویر بنا رہے ہیں اور ان کی فلسطین اور تحریک انتفاضہ کے حوالے سے بنائی گئی تصاویر دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ سید مسعود شجاعی تابا تابائی جیسے کارٹونسٹ ان ہنر مند فنکاروں میں سے ہیں جو فلسطین سے لا تعلق نہیں ہیں اور اس میدان میں فن پارے تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بین الاقوامی آرٹ کے مقابلوں اور میلوں میں بھی شرکت کی ہے۔ مثال کے طور پر 2014 میں ایران میں غزہ انٹرنیشنل کیریکیچر مقابلے منعقد ہوئے اور اس میں دنیا بھر سے پرعزم اور درد مند فنکاروں اور ہنر مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اسی طرح ہولوکاسٹ انٹرنیشنل کیریکیچر مقابلے جو تہران میں 2005 اور 2015 میں 2 بار منعقد ہوئے اور دنیا کے مختلف ملکوں کے آرٹسٹوں اور فنکاروں نے اس میں شرکت کی۔ سینما کی صنعت نے بھی سامراج مخالف سوچ کو منعقد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے غاصب سیہونی حکومت سے بیزاری کا اظہار کیا اور سینما کے شعبے میں مختصر فلمیں، دستاویزی فلمیں اور اینیمیشنز تیار کیں۔ اسلامی انقلاب کے 45 سال بعد ایرانی سینما کی تاریخ میں بہت سے ایسے کام مل سکتے ہیں جو فلسطین، تحریک انتفاضہ اور مزاحمت کے موضوع پر تیار کیے گئے ہیں۔ ہدایت کار مسعود کیمیائی نے 1988 میں اسلامی انقلاب کے بعد فلسطین کے موضوع پر پہلی فلم بنائی۔ یہ فلم سہونی دشمنی کی ایک داستان ہے جو وعدہ شدہ سرزمین پر یہودیوں کی ہجرت کے تناظر میں ایک سیاسی مجرمانہ کہانی کو بیان کرتی ہے اور اس سلسلے میں سہونیوں کے جرائم کو ظاہر کرتی ہے۔ اس فلم میں غاصب سیہونی حکومت کے مجرمانہ اقدامات اور اسی طرح فلسطین کے مظلوم عوام کو ان کی آبائی سرزمین سے بے دخل کرنے کے شرمناک منصوبوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ فلم میں غاصب اسرائیل کی علاقائی سازشوں سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے، جس کے ذریعے اس جعلی حکومت نے علاقے میں اپنے پاؤں مضبوط کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے کن کن راستوں کو چنا۔ اس فلم میں سرزمین فلسطین میں مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ پر نظر ڈالی گئی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سرزمین پر مسلمان، یہودی اور عیسائی صدیوں سے پرامن، بقائے باہمی اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس فلم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سہونیوں نے ایک سازشی منصوبے کے تحت اس سرزمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے کس طرح کے سازشی جال بنے ہیں۔ ہدایت کار سیف اللہ داد نے 1994 میں باز ماندے کے نام سے فلم بنائی تھی۔ یہ فلم مقبوضہ فلسطین کے بارے میں پہلی معیاری فلموں میں سے ایک ہے۔ فلم کی کہانی ایک نوجوان جوڑے کی ہے جو اپنے بیٹے فرحان کے ساتھ یروشلم میں رہتا ہے۔ جب سہونیوں نے یروشلم پر حملہ کیا تو فرحان کے والدین کو قتل کر دیا گیا۔ پولینڈ سے ایک یہودی تاریخ وطن خاندان ان کے گھر پر قابض ہے اور یہودی جوڑے کے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ فرحان کو اپنا بچہ بنا کر اس کی پرورش کرنا چاہتے ہیں، لیکن فرحان کی دادی ایک آیا کے عنوان سے، ایک آیا کی حیثیت سے اپنے بیٹے کے قبضہ شدہ گھر میں داخل ہوتی ہے اور اپنے پوتے کی حفاظت کرتی ہے اور بچہ بھی اپنی دادی سے مانوس ہو جاتا ہے۔ فرحان کی دادی یروشلم میں سرگرم مجاہدین سے رابطے میں رہتی ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنے پوتے کو اس یہودی جوڑے کے چنگل سے رہائی دلوائے۔ اس کام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ مجاہدین کی ٹیم سے رابطے میں رہتے ہوئے ایک خطرناک مشن کا آغاز کرتی ہے اور اپنے پوتے کو یہودی جوڑے کے چنگل سے آزاد کرا لیتی ہے۔ یہ فلم دنیا بھر میں بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے اور دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا۔ بہت سے ماہرین اس فلم کو فلسطین اور یروشلم کے مسئلے پر عالمی سینما کی تاریخ کی سب سے بہترین اور اہم ترین فلم قرار دیتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ عالمی سینما کی تاریخ میں تقریباً کوئی بھی فلم ساز اس فلم کی طرح حقائق کو پیش نہیں کر سکا۔ یہ فلم آج بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھی جاتی ہے اور اس فلم کو دیکھنے والا اول سے آخر تک فلم کے نہایت ہی دلچسپ انداز کو پسندیدگی سے دیکھتا ہے۔ فلم حیام، اس کے ہدایت کار محمد درمانیش تھے۔ حیام ایک برطانوی انجینئرنگ کے طالب علم کی کہانی ہے جو حیام نامی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مقبوضہ فلسطین میں جنین جاتا ہے۔ شادی کی تقریب منعقد ہوتی ہے اور جب دونوں افراد فلسطین سے نکلنے والے ہوتے ہیں تو سہونیوں نے اس ٹائم حملہ کر دیا اور حیام کے شوہر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ فلم کے آخر میں حیام اور اس کے شوہر سہونیوں کے ہاتھ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ فلم حیام میں بھی مسئلہ فلسطین کو لے کر ایران میں بننے والی دیگر فلموں کی طرح اس مسئلے کو جنگ اور سیاسی تنازعات کے بجائے انسانی زاویے سے دیکھا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ کہ اس فلم میں ڈراما، خاندان، محبت، شادی اور علیحدگی کو بھی فوکس کیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ فلم اپنے ناظرین کو صہیونی حکومت اور فلسطینی سرزمین پر قبضے سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ فلسطین پر قبضے نے پیار و محبت کی زندگیاں متاثر کی ہیں۔ در حقیقت صہیونیوں نے اس سرزمین پر قبضے کے بعد تمام انسانی اقدار کو پائمال کر دیا ہے، حتیٰ سرزمین فلسطین پر صہیونیوں کے قبضے سے خاندانی روایات بھی پامال ہوئی ہیں۔ ہدایت کار پرویز شیخ تادی کی فلم سنیچر کا شکاری اپنے بچوں کی پرورش میں صہیونیوں کے نظریے سے متعلق ہے۔ یہ فلم ایک یتیم بچے کی زندگی کی کہانی ہے جو اپنے دادا کے اصرار پر، جو صہیونی رہنماؤں میں سے ایک ہے، اپنی ماں سے ایک ماہ کے لیے الگ ہو کر صہیونی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ایک مہینے بعد بچہ تشدد پسند نظریات کا حامل اور خطرناک سوچ کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس فلم کے آخر میں دادا اپنے پوتے کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ پرویز شیخ تادی نے بیان کیا کہ انہوں نے اسرائیلی تحریروں اور افکار کا جائزہ لے کر اور غیر جانبدار یہودیوں سے بات کر کے وہ یہودی انتہا پسندی کی پوشیدہ تہوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی وجہ سے فلم سنیچر کا شکاری ایرانی سینما میں صہیونیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تصادم کے بارے میں سب سے مختلف فلموں میں سے ایک ہے۔ یہ فلم صہیونی معاشروں میں عام پائے جانے والے بہت سے بدنما اور انسان دشمن تعلقات کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس فلم میں دنیا میں پہلی بار اسرائیلی شہریوں کو بچپن سے برین واش کرنے کا عمل بھی دکھایا گیا ہے۔ سنیچر کا شکاری فلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سادہ اور بے ضرر بچہ اپنے دادا کی تعلیمات کے تحت کیسے وحشی اور درندہ صفت بن جاتا ہے۔ ایرانی آرٹسٹوں، ہنرمندوں اور فنکاروں نے فلسطین کے موضوع پر کئی ڈرامہ سیریل بنائی ہیں، جن میں سب سے مشہور زہرا کی نیلی آنکھیں ہیں۔ یہ ایرانی ڈرامہ سیریل ملکی اور بین الاقوامی ٹی وی چینلز پر دکھائی گئی، لیکن اس سے ایک فلمی ورژن بھی تیار کیا گیا جسے بین الاقوامی تحریک انتفاضہ کانفرنس سمیت بعض حلقوں میں دکھایا گیا۔ فلم و سیریل زہرا کی نیلی آنکھیں اس قسم کے زیادہ تر کاموں کی طرح صہیونی حکومت کے جرائم اور مظلوم فلسطینی قوم کے مصائب کو ایک انسانی اور انسانیت دوست داستان کی شکل میں بیان کرتی ہے۔ سید سلطانی کی ہدایت کاری میں یہ کام فلسطینی کیمپوں میں ایک اسرائیلی طبی گروپ کی کوششوں کے بارے میں ایک ایسے بچے کو تلاش کرنے کے لیے کہ جو اس کی آنکھوں کی پیوند کاری کے لیے ایک اعلی اسرائیلی اہلکار کے بچے کی آنکھوں کی جگہ لے لے۔ یہ فلم جعلی ریاست اسرائیل کے قیام کی علامتی داستان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوڈور ایک بگڑے ہوئے بچے کے طور پر صہیونی حکومت کا استعارہ ہے جو دوسروں کے آزاد چرا کر خود کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ فلم اس حقیقت کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ اسرائیل بچوں کے جسمانی اعضاء کا سب سے بڑا سمگلر ہے۔ سامعین، فلم و سیریل زہرا کی نیلی آنکھوں میں غاصب صہیونی حکومت کے ان جرائم کی عکاسی کی گئی ہے جو یہ حکومت دہائیوں سے فلسطینی عوام کے ساتھ کرتی چلی آ رہی ہے۔ ایسے جرائم جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں، ایسے جرائم جس کی کوئی بھی عالمی ادارہ اجازت نہیں دیتا۔ اس سیریل میں ایک صہیونی فوجی کمانڈر جس کا بچہ نابینا ہوتا ہے کے لیے آنکھوں کی پیوند کاری کے لیے کسی بچے کی آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اسرائیلی میڈیکل گروپ کسی فلسطینی بچے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ اس میڈیکل ٹیم کے ایک فرد کی نظر ایک نیلی آنکھوں والی فلسطینی بچی پر پڑتی ہیں اور وہ اس بچی کی آنکھوں کو صہیونی کمانڈر کے بچے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اس سیریل میں کہانی کے دیگر حصوں میں فلسطین کے علاقوں میں صہیونی فوجی کی وحشیانہ کار منظر کشی کی گئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فلسطین پر غاصبانہ قبضے کے آغاز سے لے کر اب تک اس حکومت نے فلسطینیوں کے خلاف بے شمار غیر انسانی جرائم کیا ہے۔ جس کی فہرست بہت ہی طولانی ہے۔ سامنے آنے والی رپورٹوں کے مطابق آصف صہیونی حکومت غزہ کی چوری میں بھی ملوث رہی ہے اور فلسطینی قیدیوں پر مختلف قسم کی دواؤں کے تجربے بھی کرتی رہی ہے۔ بہرحال ایرانی فنکاروں نے فلسطین کے موضوع کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ فلسطین دنیا بھر میں متعارف ہوا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے گوشہ و کنار میں غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کی عالمی آگاہی میں ہنر مندوں اور آرٹسٹوں کی کارکردگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے فنپاروں کے ذریعے دنیا کی توجہ فلسطین اور غزہ پر مرکوز کروا رہے ہیں۔ فلموں، سیریل زہرا کی نیلی آنکھیں، علاقائی اور عالمی سطح پر ایک مقبول فلم اور ڈرامہ سیریل کے طور پر متعارف ہوئی ہے، اور اس ڈرامہ سیریل کے ہدایت کار سعید سلطانی کو اس ڈرامہ سیریل سے عالمی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ سامعین، تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ 7 اکتوبر مسئلہ فلسطین کی تاریخ میں اہم موڑ ہے، کیونکہ سامراجی ممالک کی کوششوں کے باوجود اسے بھلایا نہیں جا سکا اور 7 اکتوبر نے اسے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا۔ اسماعیل ہنیہ نے اتوار کی رات اپنے خطاب میں کہا کہ دشمن صدی کے سب سے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اسے جلد یا بدیر اپنے جرائم کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ دشمن غزہ کے عوام کی شجاعت و پائیداری کے سامنے اس علاقے میں اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا، کہا کہ ہمارے عوام ہزاروں افراد کے شہید، زخمی اور لاپتہ ہونے کے باوجود اس سرزمین پر باقی رہیں گے۔ حماس کے رہنما نے اپنے خطاب میں کہا کہ صہیونی دشمن اپنا ایک قیدی بھی آزاد نہیں کرا سکا ہے اور ہر طرح کے جرائم و قتل عام کے باوجود آئندہ بھی سمجھوتے کے بغیر کوئی ایک قیدی بھی رہا نہیں کرا پائے گا۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا، ہم فلسطین کی داخلی صورتحال کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے زیادہ قوم میں اتحاد اور اسے منظم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے کہا کہ ہم نے مذاکرات میں 5 اصول طے کیے ہیں، جس میں مکمل جنگ بندی، جنگ کا خاتمہ، غزہ سے قابضوں کی مکمل پسپائی، پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور غزہ کے عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ کسی بھی سمجھوتے میں جنگ بندی اور غزہ پٹی سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا شامل ہونا چاہیے، کہا کہ ہم ان کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں اچھے سمجھوتے کے خواہاں ہیں، جبکہ دشمن جنگ بندی کے سلسلے میں واضح ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے۔ حماس کے رہنما نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی دشمن قیدیوں کی رہائی کے بعد غزہ کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنا چاہتا ہے، کہا کہ دشمن غزہ سے اپنے فوجیوں کو نکالنے کی کوئی ضمانت نہیں دے رہا، بلکہ اس کے بجائے غزہ پٹی میں دوبارہ اپنے فوجی تعینات کرنے کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمجھوتا طے نہ پانے کا ذمہ دار صہیونی دشمن ہے اور ہم ایسے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں ہمارے اصولوں اور شرطوں کو پورا کیا گیا ہو۔ سعودی عرب کے فرمان روا سلمان بن عبدالعزیز نے عالمی برادری سے صہیونی جرائم بند کرانے کے لیے اپنے فرائض پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ماہ مبارک رمضان کے آغاز کی مناسبت سے اپنے ایک پیغام میں تاکید کی ہے کہ عالمی برادری کو صہیونی جرائم روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ایسی حالت میں ہو رہا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی رنج و آلام کا سامنا کر رہے ہیں۔ شاہ سلمان نے غزہ کی انسان دوستانہ امداد کے لیے راستے قائم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ غزہ میں وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں خوراک و دواؤں کی قلت کی بنا پر مظلوم فلسطینی عام شہری دم توڑ رہے ہیں اور صورتحال نہایت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ صہیونی فوج میدان عمل میں تحریک استقامت کو شکست نہیں دے سکی ہے اور اسے ہر شعبے میں بھاری خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، اور وہ اب غذائی اشیاء اور دواؤں کو فلسطین کے عام شہریوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے ایک بیان میں عرب و اسلامی ملکوں سے امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں امریکی، برطانوی اور صہیونی بحری جہازوں کو چھوڑ کر باقی تمام بحری جہاز آزاد ہیں اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی شراکت و حمایت نہ ہوتی تو غزہ کے خلاف اس طرح سے جارحیت کا سلسلہ جاری نہیں رہتا، اور یہ امریکہ ہی ہے جس نے جنگ غزہ روکے جانے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ویٹو کیا۔ مہدی المشاط نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان کے موقع پر بھی فلسطینیوں کو وحشیانہ ترین صہیونیوں، امریکی جرائم اور قحط و بھوک مری کا سامنا ہے، اور غاصب صہیونی فلسطینی عام شہریوں کے خلاف ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یمنی عوام سے اپیل کی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی جرائم کی مذمت میں اپنی ریلیوں، مظاہروں اور احتجاجات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یمنی حکام نے بارہا کہا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کی خوراک اور انسان دوستانہ امداد فراہم نہیں کی جائے گی اور غزہ میں نسل کشی نہیں روکی جائے گی، اس وقت تک یمنیوں کے متحدہ موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یمن کی مسلح افواج کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یمن کی مسلح افواج نے ہفتے کے روز بھی خلیج عدن میں امریکی بحری جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ یمن کے مسلح افواج فلسطینیوں کی حمایت میں بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں غاصب صہیونی حکومت سے متعلق مختلف بحری تجارتی جہازوں کو مسلسل نشانہ بناتی رہی ہیں، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایسی کارروائیاں فلسطینیوں کی حمایت میں جاری رہیں گی۔ دوسری جانب یمن کے سینئر رہنما محمد علی الحوثی نے خبردار کیا ہے کہ یمنی فوج دشمن کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ محمد علی الحوثی نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر لکھا کہ ہماری مسلح افواج کے بہادر جوان ڈسٹرائر سے پرواز بھرنے اور لینڈ کرتے وقت امریکی جنگی طیاروں کی کمزوریوں سے واقف ہیں، اور ہم امریکہ اور اس کے اتحادی برطانیہ کو خبردار کرتے ہیں کہ پرواز کرنے کا فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ یمنی فوج گزشتہ کئی مہینوں سے فلسطینی استقامت اور غزہ کے عوام کی حمایت میں باب المندب اور بحیرہ احمر سے اسرائیل اور اسرائیلی بندرگاہوں کی جانب جانے والے کئی بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ بنا رہی ہے۔ یمن کی فوج نے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے بند نہیں ہوں گے، اس وقت تک اسرائیل یا اسرائیلی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کو گزرنے نہیں دے گی اور اپنے حملے جاری رکھے گی۔ یمنی فوج نے تاکید کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت یا اس کی بندرگاہوں کی جانب جانے والے بحری جہازوں کے علاوہ تمام بحری جہازوں کی آمد و رفت آزاد ہے اور انہیں پورا تحفظ حاصل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام غزہ خاک و خون میں اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے، یہ ہم کو صدا سنو،
یہ ہم کو صدا سنو. القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے, یہ ہم کو صدا سنو, یہ ہم کو صدا سنو. القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے.
تم کو خدا پاک کی عظمت کا واسطہ, شیر خدا کی ہمت و جرات کا واسطہ, شبیر کی عظیم شہادت کا واسطہ,
شبیر کی عظیم شہادت کا واسطہ.
اے رہے روان شوقے, اے رہے روان شوقے, شہادت ذرا سنو, شہادت ذرا سنو.
القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے.
مجھ پر یزید وقت ہے آ کر کھڑا ہوا, طاقت کے زوم میں ہے وہ فت پر اڑا ہوا, سہونیت کا مجھ پہ ہے پنجا گڑا ہوا,
سہونیت کا مجھ پہ ہے پنجا گڑا ہوا.
اے پیروان دینے, اے پیروان دینے, حبیب خدا سنو, حبیب خدا سنو.
القدس دے رہا ہے, القدس دے رہا ہے.
دائی حریت کے تو پھر بن کے آؤ تم, فتنہ یہودیت کا جہاں سے مٹاؤ تم, آزاد مجھ کو قید ستم سے کراؤ تم,
آزاد مجھ کو قید ستم سے کراؤ تم.
غیرت اگر ہے تم میں, غیرت اگر ہے تم میں, میرا ماجرا سنو, میرا ماجرا سنو.
القدس دے رہا ہے, القدس.
Thank you.